بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارك الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللہ تبارک تعالیٰ کی اسم سے نظام احمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کچھ موسم کی روز جو تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ کی ٹائمنگز میں بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کل ہم بہت لیٹ ہو گئے لیکن مومنین آ گئے، اور آج برکت شروع ہوئی تو مومنین نہیں آئے. اس کو تھوڑا سا کوشش کریں کہ میں انسانی جو دوست احباب ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ذرا زور دے کر مومنین کو ٹائم کے حوالے سے ذرا پابند کر دیں، تاکہ ہم سب مل کر ان ایام کی برکتوں سے، ان ایام کی روح پرور کیفیات سے بھرپور طور پر ہم سب فائدہ اٹھا سکیں. اور اللہ ہمیں محرم الحرام کے ان انتہائی حساس اوقات میں زیادہ سے زیادہ اہل البیت کے قریب تر ہونے اور اہل البیت سے فیض پانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. صلوات بھیجیے محمد والے. ذرا اگر جو ذرا دور بیٹھے ہوئے وہ ذرا قریب قریب آ جائیں تو تھوڑا سا ماحول بن جائے، اور پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہو کے سلوات بھیجیے محمد والے. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے محمد والے. میں درود اور سلوات ہی کے حوالے سے ایک روایت آپ کو سنا دوں اگر آپ کا دل چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو مختلف مراحل اور مقامات سے گزرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے آسمانوں میں، اور وہ مقام گزشتہ مقامات سے بالکل مختلف تھا، اور وہاں پر ایک فرشتے کو دیکھا. یہ روایت شیخ عباس قمی نے ائمہ اہل البیت سے نقل کی ہے، اور مناظر الآخرہ میں نقل کیا ہے. مناظر الآخرہ قیامت کے حوالے سے اور موت کی کیفیات کے حوالے سے ان کی ایک انتہائی متقن اور مضبوط کتاب ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم جب اس مقام پر پہنچے تو ایک عجیب الخلقت فرشتے کو دیکھا، اس کی تخلیق باقی فرشتوں کی نسبت بڑی مختلف تھی. دیکھا ایک ایسا فرشتہ ہے جس کے دونوں جانب باقی فرشتوں سے بالکل مختلف ہیں، پر ہیں، بازو ہیں، اور وہ بازو ہر طرف یعنی ایک طرف اور دوسری طرف دس دس ہزار بازو ہیں. ہر بازو کے آگے ہاتھ بھی دس دس ہزار ہیں، ہر ہاتھ کے آگے انگلیاں بھی دس دس ہزار ہیں. جب وہاں پر پہنچے فرشتے نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرشتے سے پوچھا کہ اے فرشتے، تمہیں اللہ نے کیوں خلق فرمایا ہے، تمہارا کام کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ چونکہ ہر فرشتے کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری متعین ہوتی ہے، اور وہ صرف وہی ذمہ داریاں جب تک زندہ ہے انجام دیتا ہے. فرشتے نے مل کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دو ذمہ داریاں دی ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ میں زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا حساب رکھوں، اس لیے جب سے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے میں یہ ذمہ داری نبھا رہا ہوں، اور زمین کے جس حصے پر جتنے بارش کے قطرے گرتے ہیں، چاہے دریا ہے، سمندر ہے، ریگستان ہے، باغات ہے، شہر ہے، پہاڑ ہے، خشک بنجر زمین ہے، جہاں بارش کے قطرے گرتے ہیں وہ تمام بارش کے قطرے میں گرتا ہوں کہ اللہ کی یہ رحمت کس طرح سے کہاں کتنی تعداد میں گر رہی ہے. کہا یہ سارے بارش کے قطرے گن لیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ جو مجھے ہتھیار دیے ہیں، یہ جو مجھے اوزار دیے ہیں، دونوں طرف دس دس ہزار بازو، ہر بازو کے آگے دس ہزار ہاتھ، ہر دس ہزار ہاتھ کے آگے دس دس ہزار انگلیاں، تو یہ اللہ نے اسی کام کے لیے مجھے دیا. میں نے جب یہ روایت پڑھی، کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا، میں نے کہا ذرا ضرب لگا کے دیکھ لیں، اگر صرف ایک ہی طرف دس ہزار ہاتھ ضرب دس ہزار، دس ہزار بازو ضرب دس ہزار ہاتھ ضرب دس ہزار انگلیاں، دوسری طرف بھی اسی حساب سے، تو ہمارا جو عام کیلکولیٹر ہے یہ جواب دے گیا، اس نے جواب نہیں دیا. اس لیے یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے کیلکولیٹرز کے کیلکولیشن سے یہ باہر ہے. اب دوسری طرف بھی وہی حساب ہے، یعنی دونوں طرف اتنی بڑی تعداد میں اللہ نے اس فرشتے کو یہ اوزار عطا کیا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے جو اللہ نے یہ ہتھیار دیا ہے ان کے ذریعے سے میں بارش کے قطرے گنتا ہوں، یہ میرا ایک فریضہ ہے. کہا دوسرا کام کیا ہے، دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جب کسی محفل میں آپ پر اور آپ کی آل پر لوگ جمع ہو کر درود بھیجتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، تو میرے ذمہ یہ ہے کہ میں اس کا ثواب گنوں. کافر عرض کیا یا رسول اللہ، آج تک میں آپ پر بھیجے جانے والے درود کی کسی ایک محفل کا ثواب بھی پوری طرح سے گن نہیں سکا. جو فرشتہ مأمور ہے پوری زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا حساب رکھے، وہ آپ کی ایک محفل میں پڑھی جانے والی صلوات کے ثواب کو گننے سے قاصر ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اور اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہو اور ہمیں کہا ہو کہ یہ عبادت تم کرو، اور ساتھ میں کہے کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں. کوئی ایسا عمل پورے قرآن کریم میں نہیں ہے، صرف ایک عمل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ فرمایا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللہ اکبر، صلی اللہ
اس کے فرشتے ہی یہ کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی پر اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، نبی پر اور ان کی آل پر. یہ خود قرآن کریم میں آل نہیں آئی، یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن کریم میں آل کا لفظ نہیں آیا. ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے، لیکن قرآن کریم کی تفسیر کون بیان کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی کریم نے فرمایا کہ لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، تم بریدہ صلوات مجھ پر کبھی بھی نہ بھیجو. میں جیو کا غالباً کوئی پروگرام تھا، شب قدر کی محفل تھی، بڑے بڑے اکابر آپ کے معاشرے کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، بار بار کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے علماء تھے. میں نے عرض کیا کہ کیا رسول کریم نے ان پر درود بھیجنے کا یہی طریقہ آپ کو بتایا ہے؟ تو کہنے لگے کیا مطلب؟ تو میں نے کہا آپ جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ جو یہ درود ابراہیمی کی شارٹ فارم میں جو سورت نبی کریم اور ان کی آل سے منقول ہوئی ہے وہ وہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہنے لگے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. میں نے کہا وہاں پر آل کو کاٹتے کیوں نہیں ہیں حضرت ابراہیم سے؟ جب ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ابراہیم پر بھی اور ان کی آل پر بھی. نبی کریم سردار ابراہیم ہے، نبی کریم ابراہیم کے پیشوا ہیں، اگرچہ ان کی اولاد میں سے ہیں. نبی کریم نے جو ہمیں صلوات اور درود بھیجنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ روایت آپ کی اپنی کتابوں میں نہیں ہے؟ لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، مجھ پر تم بریدہ صلوات نہ بھیجو. قیل، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلاۃ البتراء، یہ صلاۃ البتراء کیا ہے؟ تم بریدہ صلوات، کہا جس میں میرا نام لیا جائے اور میری آل کو چھوڑ دیا جائے. میرا نام لیا جائے اور میری آل کو چھوڑ دیا جائے. تو جو شخص یہ صلوات بھیجے گا جہاں پر آل نہ ہو، اس کی وہ عبادت کامل نہیں ہے، باطل ہے. اس لیے کہ اس کی یہ عبادت اسی طرح سے ہے جس طرح سے انسان تین رکعت نماز پڑھنے کا پابند ہے، تین کی جگہ دو پڑھ لے، نہیں وہ اگر قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے آدھی پڑھی ہے. اس لیے اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس گزرتے ہوئے عرصے میں معاشرے کے اندر اہل البیت کے خلاف جو تحریکیں چلی، سیاسی تحریکیں، ظاہر ہے ان کے پیچھے جو موٹیو تھا وہ سیاسی تھا، ورنہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، آج کے دور میں مثلا شہباز قلندر کا مزار ہے، شیعہ بھی جاتا ہے سنی بھی جاتا ہے. حضرت یہاں پر آپ کے کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، شیعہ بھی جاتے ہیں سنی بھی جاتے ہیں. اسلام آباد میں حضرت بری امام کا مزار ہے، شیعہ بھی جاتے ہیں سنی بھی جاتے ہیں. چشم یا انڈیا میں خواجہ اجمیر کا مزار ہے، شیعہ بھی جاتے ہیں اور سنی بھی جاتے ہیں. بالعموم اس طرح کے مزارات کا تعلق آل رسول سے ہے، ایسا ہی ہے نہ؟ شیعہ کہتا ہے کہ کسی اور کو نہیں جانا چاہیے، نہ سنی کہتا ہے کہ کسی اور کو نہیں جانا چاہیے، سب کے سب ان مزارات میں جاتے ہیں. ان مزارات میں کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ ان صاحبان مزار کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوا جا سکے، چونکہ یہ ان کو وسیلہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم جب کوئی عبادت کریں تو اپنی عبادت اللہ کی بارگاہ میں براہ راست بھیجنا چاہے تو ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ سے رد ہو، اس لیے کہ ہم اس کیپیسٹی میں نہیں آئے. لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کسی شخصیت کسی وسیلے کو اختیار کر کے کوئی عبادت کریں گے اور اپنی عبادت بھیجیں گے تو وہ یقیناً قبول ہوگی. اسی بنیاد پر ہم ان ہستیوں کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں نماز کا طریقہ بتایا تو نماز کے طریقے میں بھی کہا کہ نماز کے دوران جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو وہاں پر آپ ضرور درود اور صلوات پڑھیے, اس لیے کہ اگر آپ نے نماز میں صلوات نہ پڑھی تو وہ نماز شیعہ کے ہاں بھی باطل ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی باطل ہے, شیعہ کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی, دونوں کے ہاں وہ نماز جس میں آپ نبی کریم اور ان کی آل پر درود نہ بھیجے وہ نماز باطل ہے. جہاں پر وہ عبادت اہل البیت کو چھوڑنے کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے, جو آپ روز و شب جس کے پابند ہیں وہاں پر آپ جب کبھی نبی کریم کا نام آتا ہے آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں آپ جان بوجھ کر اہل البیت کا نام چھوڑ دیتے ہیں اور ترک کر دیتے ہیں؟ وجہ وہی ہے کہ اس پوری تاریخ میں اہل البیت کے حوالے سے امویوں کے دور سے جو تحریک چلی اور امویوں کے دور کا آپ کو اندازہ ہے آغاز کہاں سے ہوا, اس تفصیل میں شاید آج ہم نہ جائیں, لیکن جب سے یہ تحریک چلی اس تحریک نے ایک کام کیا کہ اہل البیت کو آپ سے دور کیا اور آپ کو اہل البیت سے دور کر دیا. اس لیے اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں کہیں پر بھی مسلمان جمع ہوتے ہیں صحابہ اکرام کا نام آتا ہے لیکن اہل البیت کا نام اس کے بعد لیا جاتا ہے تاکہ کوٹا پورا ہو سکے, اور کی جگہ آپ کو امن یہ رویہ نظر آئے گا صحابہ اکرام پہلے, قرآن نے اہل البیت کو پہلے رکھا اور آپ صحابہ کرام کو پہلے رکھتے ہیں, قرآن نے صحابہ کرام کو اہمیت دی, قدر و قیمت کا قائل ہے قرآن, لیکن کون؟ وہ صحابہ جو نبی اور آل نبی سے محبت کریں, وہ جو نبی اور آل نبی کو اپنے دلوں کی ٹھنڈک قرار دیں, وہ جو نبی اور آل نبی کے پیچھے پیچھے چلے, وہ جو نبی اور آل نبی سے عشق کرے, ان کے دشمنوں سے دشمنی کرے اور ان کے دوستوں سے دوستی کرے. اس لیے فرمایا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, میری اس سے دوستی ہے جس کی تم سے دوستی ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب سے نبی کریم نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میری اس سے دوستی ہے جس کی تم سے دوستی ہے اور اس سے دشمنی ہے جس کی تم سے دشمنی ہے, یعنی معیار محبت خدا اور معیار محبت رسول علی اور آل علی کی محبت ہے. یہ بار بار اس پر زور کیوں دیا, بار بار زور کیوں دیا؟ میں جو عرض کر رہا تھا کہ سیاسی موٹیوز تھے, ان سیاسی موٹیوز کی وجہ سے, ان سیاسی محرکات کی وجہ سے اہل البیت سے لوگوں کو دور رکھا گیا. اگر وہ سیاسی محرکات نہ ہوتے تو اہل البیت لوگوں کے سروں کا تاج ہوتے اور لوگ اہل البیت کے گرد گھومتے, لیکن سیاسی موٹیو نے امویوں کو مجبور کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو اہل البیت تک پہنچنے سے روکا جائے. میں جو مزارات کا حوالہ دے رہا تھا, آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی مزار اور صاحب مزار کے حوالے سے کسی مقتدر شخصیت نے, مقتدر مثلا کسی صدر نے, کسی پارٹی کے سربراہ نے کبھی یہ کہا کہ ہم نہیں مانتے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, سب مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی سیاسی تناؤ اور سیاسی مفاد کا ٹکراؤ نہیں ہے. جہاں پر ٹکراؤ آتا ہے وہاں پر اختلاف شروع ہوتا ہے. جو معنوی کیفیت ہو اس معنوی کیفیت کا ہر ایک قائل ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینظیر مرحومہ, ان کا بھی اپنا کوئی پیر تھا اور اس پیر کے پاس وہ جایا کرتی تھیں, ڈنڈے بھی کھایا کرتی تھیں, دعا بھی کروایا کرتی تھیں. بھٹو کے دور میں ان کا بھی کوئی پیر تھا, اس پیر کے پاس وہ جایا کرتی تھی, کرتے تھے بھٹو. اسی طرح سے ایوب خان کا بھی اپنا ایک پیر تھا, حتیٰ ضیاء الحق کا بھی پیر تھا, وہ بھی اپنے پیر کے پاس جایا کرتا تھا. حتیٰ نواز شریف کا بھی اپنا ایک پیر تھا، وہ بھی پیر کے پاس جایا کرتا تھا. اب آج عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کا پیر بھی ہے اور پیرنی بھی ہے، بہرحال وہ بھی جایا کرتا ہے. ذرا غور کیجیے گا، ان پیروں کے پاس ایسے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بارگاہ سے معنوی حوالے سے کچھ ملے گا اور ان کو اس کے نتیجے میں جو زندگی کی مشکلات ہیں وہ دور ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیے، جس دن وہ پیر الیکشن میں ان سیاستدانوں کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اس دن اس کی ساری پیری کا یہ انکار کر دیں گے اور اس کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر پھر مفادات کا ٹکراؤ ہے. جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہوگا وہاں پر اللہ سامنے آئے تو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جہاں مفادات کا ٹکراؤ نہ ہو وہاں پر شیطان کو بھی اپنے گلے سے لگا لیتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں سے مخالفتیں شروع ہوئی. جب تک آپ نے اعلان نہیں فرمایا سارے وہ قریش مکہ، سارے وہ مشرکین جو نبی کے سب سے بڑے دشمن تھے بعد میں، وہ سب نبی کا احترام کرتے تھے، کوئی نبی سے دشمنی نہیں کرتا تھا، نبی کا احترام کرتا تھا، نبی سے محبت کرتا تھا، نبی کے بارے میں ہر ایک یہ کہتا تھا یہ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، نبی سے اختلاف کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی. اس لیے دعوت ذوالعشیرہ میں آپ ذرا غور کریں، جب نبی کریم نے ان تمام قریش کے بڑے مشرکوں کو بلایا، چاہے وہ ابو سفیان تھا، چاہے وہ ابو لہب تھا، چاہے وہ ابو جہل تھا، چاہے دوسرے مشرکین تھے، جب ان کو بلایا تو یہ پوچھا کہ میں آج تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو جواب دینے والے کون تھے؟ مسلمان نہیں تھے، جواب دینے والے موحد نہیں تھے، جواب دینے والے کلمہ گو نہیں تھے، جواب دینے والے نبی کے امتی نہیں تھے، وہ تھے جو بتوں کو پوچھتے تھے، وہ تھے جو سراپا شرک کا مظہر تھے، وہ تھے جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، وہ تھے جو کمزوروں کو مارتے تھے، وہ تھے جو اپنے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہ تھے، وہ لوگ تھے. لیکن سب نے یک زبان ہو کر ایک بات کہی اور تمام شیعہ اور سنی تاریخوں نے اس کو لکھا ہے، سب نے کہا کہ اے محمد، اگر آپ کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو ہم لشکر کو دیکھے بغیر آپ کی بات کو قبول کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے پوری زندگی کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ بدترین دشمن خود نبی کریم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے. اس لیے شب ہجرت میں جب نبی کریم مشرکین مکہ سے جان بچا کر نکل رہے تھے تو وہ امانتیں مسلمانوں کی تھیں نہیں، مشرکین کی تھیں، بت پرستوں کی امانتیں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ بت پرست کسی بت پرست پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن نبی کریم پر یقین کرتے تھے کہ یہ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. لہذا نبی کریم نے ان سے پوچھا اسی دعوت الرشیدہ میں، یہ بتاؤ کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آئے، تم نے یقین کر لیا، کچھ دیر بعد تم نے دیکھا کہ لشکر نہیں ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، پھر کیا کرو گے؟ ہم یہ سمجھیں گے کہ لشکر آیا تھا، ہمارے پہنچنے سے پہلے واپس چلا گیا ہے. اس حد تک یقین، اس حد تک تقدس، اس حد تک احترام. لیکن یہ سارا احترام کب تک ہے؟ کب تک؟ جب تک مشرکین قریش کے مفادات کو چیلنج نہ کیا جائے. جس دن نبی کریم نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان فرمایا اس کے بعد سے چیلنج ہو گیا، اور جب چیلنج ہو گیا کہا کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ
بے کار کے ہیں، بے عمل ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے، بے اثر ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، تمہاری زندگی کے نصیب و فراز میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، چاہے تم کچھ بھی کر لو وہ بت ہیں اور بے جان بت ہیں، اس لیے ان کی پرستش چھوڑ دو۔ تو مخالفت کس نے کی؟ انہی سرداروں نے، انہی مشرکین نے جو اس حد تک نبی کریم پر یقین رکھتے تھے۔ کیوں مخالفت کی؟ بنیادی وجہ یہی تھی کہ اسی بت پرستی کے دور میں ان بتوں کی پوجا کرنے والے عام انسانوں کو اپنا غلام بنا کر یہ لوگ رکھتے تھے، ان کے چڑھاوے یہ لوگ لیتے تھے، اہتمام یہ لوگ کرتے تھے، بت پرستی کا جو نیٹ ورک تھا ان کے بڑے بڑے ٹھیکیدار یہ تھے۔ اب اگر اس بنیاد پر رسول کریم نے ضرب لگائی تو ان کے مادی مفادات خطرے میں پڑ گئے۔ جب مادی مفادات خطرے میں پڑ گئے تو اب ان کے سامنے دو رستے ہیں، یا کلمہ توحید پڑھ کر رسول کی رسالت کا اعلان کر کے اپنے ان مفادات سے ہاتھ کھینچنے اور کہیں کہ آج کے بعد ہماری دکان بند، یا یہ کہ اپنی دکانداری قائم رکھیں اور نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کریں۔ جہاں مفادات کا ٹکراؤ شروع ہوا وہاں پر حق کا انکار شروع ہوا، جہاں مفادات کا ٹکراؤ شروع ہوا وہاں پر رسول کی رسالت کا انکار ہو گیا، جہاں مفادات کا ٹکراؤ شروع ہوا وہاں پر اللہ کی وحدانیت کا انکار شروع ہوا۔ لیکن جب تک مفادات ایک تھے اس وقت تک کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مفادات مشترک ہوں تو پھر ٹکراؤ کے ساتھ۔ امام خمینی ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر 124,000 انبیاء ایک شہر میں جمع ہو کر 1,000 سال زندگی گزاریں تو ان کے درمیان کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کا مفاد ایک ہے اور وہ ہے دین کی سربلندی۔ چونکہ دین کی سربلندی سب کا مشترکہ مفاد ہے اس لیے اختلاف والی بات ہے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ اہل البیت کے درمیان اختلاف ہوا ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدف ایک ہے، رستہ ایک ہے، سوچ ایک ہے۔ کہاں اختلاف پیدا ہوتے ہیں؟ جہاں پر سوچیں مختلف ہوں، جہاں پر سوچنے کا زاویہ مختلف ہو جائے وہاں پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا انبیاء کے ہاں آپ کو اختلاف نظر نہیں آتا، لیکن انبیاء کے علاوہ باقی امتوں کے اندر اختلاف نظر آتا ہے۔ ہمیں جو چیز ایک کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ درجے ہیں اس کے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں، غور کیجیے گا اس بات پر کہ ہمیں جو چیز امت اسلامیہ کے نام سے اکٹھا کرتی ہے اس کی بنیاد توحید ہے۔ بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد آگے مسئلہ ختم ہو گیا یا اگلا مرحلہ ہے؟ ہاں ہے، اگلا مرحلہ باقی ہے۔ وہ اگلا مرحلہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہودی اور عیسائی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ اور ان کا اس معاملے میں ہدف ایک ہے، منزل ایک ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ تو وہاں پر پھر یہودی بھی نکل جاتے ہیں اور عیسائی بھی نکل جاتے ہیں، پھر وہاں پر صرف وہ باقی رہتے ہیں جو قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کا حصہ سمجھتے ہیں وہ باقی بچتے ہیں۔ اچھا، جہاں پر آپ نے کہا علی ولی اللہ، جہاں آپ نے کہا علی ولی اللہ، وہاں پر پھر دو حصوں میں امت بٹ جاتی ہے۔ کیوں بٹتی ہے؟ اس لیے کہ اس بٹنے کی بنیاد سقیفہ میں رکھی گئی ہے، اس بٹنے کی اور بانٹنے کی بنیاد سقیفہ میں رکھی گئی۔ سقیفہ سے پہلے علی سب کے مولا تھے، سقیفہ سے پہلے علی سے جو اختلاف کرتا تھا رسول کریم ڈانٹ دیتے تھے، جب ڈانٹتے تھے تو وہ فوراً توبہ کرتا تھا، معافی مانگتا تھا، بات ختم ہو جاتی تھی۔ سقیفہ سے پہلے چونکہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں تھا، سقیفہ سے پہلے ایک ہی نبی تھے، اس ایک نبی کو سب مانتے تھے،
جہاں غلطی ہوتی، سرزنش ہوتی، سمجھایا جاتا، لوگ واپس پلٹ آتے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے اور معافی مانگ لیتے، بات ختم ہو جاتی. لیکن جب نبی کریم کی آنکھ بند ہونے لگی، جب آپ کا وصال ہونے لگا، تو وصال سے پہلے جو کچھ نبی نے کیا عملی میدان میں اور جو پیغام دیا، اس پیغام کو قبول کرنے والے لوگوں کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا، اس اختلاف میں پھر ایک خلیج ڈال دی. لہذا آپ ذرا صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لیجیے گا، یہ روایت بعد میں میں بیان کر لوں گا، کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن صرف اس وقت سمجھانے کے لیے، صرف ترجمے کی حد تک بات کر کے میں آگے نکل جاؤں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر امیر المؤمنین کی ولایت و امامت و خلافت و وصایت و وزارت، کتنے عہدے میں نے بیان کیے؟ ولایت، وصایت یعنی وصی، ولایت یعنی ولی، وزارت یعنی وزیر، جس طرح سے حضرت ہارون کی نسبت تھی اسی طرح سے، چونکہ اس ان احادیث کو تمام علماء نے قبول کیا ہے، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو. وصایت کی حدیث، وزارت کی حدیث، ولایت کی حدیث، ان کو سب نے قبول کیا ہے. جب ان تمام عہدوں پر آپ غور کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام الفاظ دہرائے ہیں. جن کا کمپیوٹر کا شوق ہے، جن کو اسلامی اور دینی کتب سے شغف ہے، وہ ذرا شاملہ جیسی سافٹ ویئر کا ذرا جائزہ لیں. شاملہ عربوں کا بنایا ہوا ایک سافٹ ویئر ہے جس میں جو بنیادی اسلامی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. اس میں احادیث بھی ہیں، تفاسیر قرآن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف موضوعات پر دینی کتب موجود ہیں. اور وہ کتابیں بنائی بھی کس نے ہے، یہ جو شاملہ کا سافٹ ویئر ہے بنایا بھی کس نے ہے؟ سعودیوں نے اور ان سے وابستہ لوگوں نے. ہم استفادہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، نکالتے ہیں احادیث. آپ کو جس کو شوق ہو نا، وہ ذرا جائے وہاں پر نبی کریم کے حوالے سے لفظ ڈال دے وزیر، ڈال دے وسیع، ڈال دے ولی، تینوں الفاظ، وصایت بھی، وزارت بھی، ولایت بھی، اور خلافت بھی، خلیفہ. خلافت چونکہ ایک بنیادی موضوع ہے، یہ وہاں پر ڈال دیں. ہر لفظ پر آپ کو بیسیوں حدیثیں ملیں گی، ہر لفظ پر. وہ ساری کی ساری احادیث ایک دفعہ تمام کتابوں سے وہ سافٹ ویئر جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں وزارت کا یا وزیر کا لفظ استعمال ہوا ہو اور وہ اس میں علی کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہو. کوئی حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر نبی نے کسی کو خلیفہ قرار دے کر خلیفتی کہا ہو اور وہاں پر علی کے علاوہ کسی اور کا نام آپ کو ملے. کوئی حدیث ان ہزاروں احادیث اور ہزاروں کتابوں کے نچوڑ میں آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر نبی کریم کا کلام آپ کے سامنے آئے اور نبی علی کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں کہے کہ یہ میرا ولی ہے، میرے بعد میرا جانشین ہے. کسی کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے خلاف، امیر المؤمنین کے خلاف، اہل البیت کے خلاف جو تحریکیں امویوں نے چلائی اور ان تحریکوں کے نتیجے میں ان حقائق کو چھپانے کی کوشش کی گئی، ان موضوعات کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی گئی، ان تمام کے باوجود اب بھی ان متون کے اندر جو احادیث باقی بچی ہیں وہاں پر بھی ہر حدیث میں آپ کو وصی رسول کے طور پر علی ملے گا، وزیر رسول کے طور پر علی ملے گا، خلیفت الرسول کے طور پر بھی علی ملے گا، اور ہر کام میں آپ کو نبی کی زبان سے جس شخصیت کا نام سب سے زیادہ استعمال ہوتا نظر آئے گا وہ علی ابن ابی طالب کا نام ہے. عزیزان گرامی، کل ہم بات کر رہے تھے اس آیت کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غدیر میں اتاری، چاہے من کنت مولاہ سے پہلے یا من کنت مولاہ کے بعد، اس پر بات ہو رہی تھی۔ اس خطبے کے اندر جو کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، اس خطبے کے اندر جہاں پر فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور اس زمن میں نے کافی سارے نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں آئے، لیکن آج ایک اور نقطہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جب نبی کریم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد خاموش نہیں ہوئے، اس کے بعد پھر اپنی عطرت اور اپنی اہل البیت کے مقام اور ان کی منزلت کو بیان کرنا شروع کر دیا اسی خطبے میں۔ اور وہ خطبہ کہاں پر درج ہے؟ صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کی غالباً تیسری جلد ہے جہاں پر میں نے دیکھی ہے، وہاں پر صحیح مسلم میں امام الحدیث ہے نا مسلم تو، اور ہمارے اہل سنت دوستوں کے درمیان قرآن کریم کے بعد اگر دو صحیح ترین کتابیں ہیں تو ان میں ایک بخاری ہے اور دوسری مسلم ہے، اور سب کو ملا کے صحاح ستہ کہا جاتا ہے، چھ صحیح کتابیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ صحیح مسلم نے یہ روایت بیان کی ہے، امام الحدیث مسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے اپنے اس خطبے میں فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، یہ بھی خدیر کے حوالے سے، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت ہے۔ آگے پھر خاموش نہیں ہوئے بلکہ عطرت کی وضاحت فرمائی، و عطرتی اہل بیتی، عطرت سے مراد میری اہل البیت ہے، یہ فرمایا۔ اس کے بعد آگے فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد ابدا تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی زمین ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن تمہیں گمراہی چھو نہیں سکتی۔ کب تک؟ جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے نہیں رکھتے، جب پکڑے رکھو گے تو کوئی گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی، لیکن اگر تم نے دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج امت اسلامی کیوں جھگڑ رہی ہے؟ کیوں گمراہیوں کا شکار ہے؟ کیوں تنزل کا شکار ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی تو ہے، اس غلطی کی نشاندہی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عقلوں کے پردے کھولنے کی ضرورت ہے۔ جو پردے عقلوں میں پڑے ہوئے ہیں عقلوں پر، ان پردوں کو ہٹانے کی اور آیات اور احادیث کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو آیات کیا کہتی ہیں اور احادیث کیا کہتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، تمسک مضبوطی سے پکڑنے کو کہتے ہیں، مضبوطی سے پکڑنے کو تمسک، یعنی کسی بھی چیز کو آپ ایسے پکڑیں کہ آپ کے ہاتھ سے وہ چھوٹے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں، تو آپ نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا یا نہیں پکڑا؟ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو ایک ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے اور اہل البیت کا نام لکھ کر مٹھی میں اچھی طرح سے بند کر لیں، یہ ہے مطلب، یا یہ ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا اس پر چلے اور اہل البیت جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانے؟ ظاہر ہے کوئی بھی عقل مند شخص پہلے والی بات کو قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی کتاب نے کہا اس کو میں پکڑوں، اور جو کچھ اہل البیت نے اس کتاب کی تفسیر میں بیان کیا اس کو میں مضبوطی سے تھام لوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لوں۔ ظاہر ہر شخص یہی کہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم کے بعد اہل البیت کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ اہل البیت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے یا اہل البیت کو چھوڑنا ہے؟ یہ سوال ہے، جبکہ حدیث کہتی ہے ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے۔
حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں یعنی اہل بیت اور قرآن حوض کوثر میں میرے پاس پہنچ جائیں. کہیں پر آپ کو ان احادیث میں صحابہ کا نام نظر نہیں آئے گا، کہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ صحابہ کو مضبوطی سے پکڑو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ نبی کریم کے بعد وہ صحابی ہی تھے جو آپس میں لڑے، وہ صحابی ہی تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، وہ صحابی ہی تھے جنہوں نے لشکر بنائے، ایک دوسرے کو مارا، ایک دوسرے کے گھروں کو لوٹا، وہ صحابہ کرام ہی تھے جن کی جانیں یزید نے لوٹی یا معاویہ نے جن کو قتل کیا، وہ صحابہ ہی تھے جن کو چاہے شام کے معرکے میں صفین میں ہو یا پھر جمل کے معرکے میں ہو، ایک دوسرے کو مارا اور بیسیوں ہزار لوگ قتل ہوئے. کس نے مارا؟ انہیں لوگوں نے جو نبی کریم کے صحابی تھے. اب قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں صحابہ ہیں، ہم کس کو مانیں؟ کس کے بارے میں کہیں گے یہ درست ہے اور وہ غلط ہے؟ جب آپ ایک طرف قاتل ہو اور ایک طرف مقتول ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کسی ایک کو درست کہیں گے یا دونوں کو درست کہیں گے؟ دونوں غلط ہو سکتے ہیں لیکن دونوں ایک وقت میں صحیح نہیں ہو سکتے. مارنے والا اور مار کھانے والا دونوں ایک وقت میں صحیح نہیں ہو سکتے، ان میں سے یقیناً یا ایک صحیح ہوگا یا دونوں غلط ہوں گے. اب مجھے بتائیے کہ ہم کس کو مانیں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ، سقیفہ میں حضرت ابوبکر کی خلافت کا اعلان ہو گیا. جیسے خلافت کا اعلان ہوا ظاہر ہے صحابہ کرام دو حصوں میں بٹ گئے. ایک حصے نے کہا کہ غدیر میں تو یہ اعلان ہوا تھا، دوسرے حصے نے کہا کہ نہیں، جو کچھ ہم نے کیا یہی ٹھیک ہے. نتیجتاً آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے. اب جب مقابلے میں آئے تو اقتدار، چونکہ اب خلافت کا اور خلیفہ کا تعین تو صحیفہ میں ہو چکا تھا، جب ہو گیا تو اس کے بعد اب خلیفہ کے حکم پر خزانہ، بیت المال، فوج، جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر ہے ان کے اختیار میں ہے. اب ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، اب ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اب انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کا جی چاہتا ہے. مقابلے میں جو بھی آیا اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو اقتدار کے سامنے کھڑے ہونے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب ایک واقعہ جس کو تمام مورخین نے لکھا ہے، کسی ایک نے نہیں، طبری نے بھی لکھا ہے، شام نے بھی لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، اور سارے کے سارے اہل سنت کے بہت بڑے مورخ ہیں. آج کے زمانے میں مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے، آج کے زمانے میں جو باقی مورخین ہیں ان تمام مورخین نے بھی لکھا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا مورخ نہیں ہے جو واقعے کا انکار کر دے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت ابوبکر نے لوگوں کو جمع کیا، حضرت عمر نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں کہا کہ ابوبکر کی خلافت کا مسئلہ ہم سب کا ایک امتحان تھا اور ایک بہت بڑا شر تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث، لمبی حدیث ہے، جوڑی اچھی خاصی لمبی جوڑی. تو اس کا ایک جملہ میں نقل کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا شر تھا اور اس شر سے اللہ نے ہمیں بچا لیا من حیث امت. اب ہمیں حکومت کو مضبوط کرنا ہے. حضرت ابوبکر نے مختلف گروپ بنائے اور اسے کہا کہ جاؤ مختلف علاقوں میں، وہاں جا کر زکات جمع کرنا شروع کر دو. زکات جمع کرنے کے لیے گروپ بھیجے مدینہ کے مضافات میں. مالک ابن نویرہ رسول کریم کے ایک صحابی، اور صحابی بھی بڑے جلیل القدر صحابی، غدیر میں موجود. غدیر میں اللہ کے رسول کی زبان سے انہوں نے باتیں سنی ہوئی ہیں. اب بھیجا بھی وہیں پر جا رہا ہے جہاں پر معلوم ہو کہ وہ افراد مخالفت تو نہیں کریں گے. اگر مخالفت کریں گے تو پھر تمہاری مرضی ہے، جو کچھ کر سکو کرو. کس کو بھیجا؟ حضرت خالد ابن ولید کو کچھ لوگوں کے ساتھ. یہ لوگ چلے گئے، کہا کہ خلیفہ نے ہمیں بھیجا ہے مدینہ سے، زکات نکالو. مالک ابن نویرہ نے جواب میں کہا کہ زکات تو میں دوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ خلیفہ کے انتخاب کے حوالے سے مدینہ میں کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، ابھی تک مجھے درست خبریں نہیں ملی، اس لیے میں انتظار میں ہوں جب میں درست نتیجے تک پہنچ جاؤں، خبر لے لوں، اس کے بعد پھر میں زکات ادا کروں گا، ابھی نہیں. زکات کا منکر نہیں تھا، چونکہ بعد میں اس کو منکر زکات بنا دیا گیا، اس لیے میں یہ عرض کروں زکات کا منکر نہیں تھا.
بلکہ یہ تھا کہ بھئی مجھے مدینہ کی خبر لینے دو. ابھی اس اثنا میں اس کی بیوی اندر سے باہر آئی صحن میں. جیسے ہی حضرت خالد ابن ولید کی نگاہ اس کی بیوی پر پڑی ماحول بدل گیا. مالک ابن نویلہ نے جیسے ہی یہ دیکھا آئی کانٹیکٹ, فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ اندر چلی جاؤ, تم نے مجھے مروا دیا. چونکہ اس کو معلوم تھا, یہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے, جا کے پڑھ لیجیے. بیوی سے کہا اندر چلی جاؤ, تم نے تو مجھے مروا دیا. خالد بن ولید نے تلوار نکالی, فوراً صحابی رسول مالک ابن نویرہ کی گردن اڑا دی, سر کٹ کے نیچے لے گیا. جو اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ خالد یہ تم نے کیا کیا؟ تو فوراً جواب میں کہا یہ منکر زکات تھا, چونکہ منکر زکات تھا اس لیے میں نے اس کی گردن کاٹ دی, یہ جو ہے واجب القتل ہے. وہی تفکر جو آج بھی موجود ہے, ذرا بول دیجیے گا. جب یہ ہوا اگر یہی پر بس ہوتا تو شاید پھر کوئی اس کی توجیہ آپ کر لیتے, کوئی اس کی لیپا پوتی کر لیتے. آگے بڑھا, اس کی بیوی کو نکالا, اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لے کے چلتا رہا. ان ساتھیوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں. کہا نکاح کر رہے ہو, ابھی تم نے اس کے شوہر کی گردن اتاری ہے. اب شریعت کہتی ہے کہ کم از کم عدت کی جو مدت ہے وہ پوری کر لو, اور مدت پوری کیے بغیر پانچ منٹ کے بعد تم اس کا ہاتھ تھام رہے ہو, یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے. کہا کہ نہیں, نکاح ہو جاتا ہے. منہ کالا کیا, واپس مدینے آئے. جب واپس مدینے آئے خبر پہنچ گئی کہ مالک ابن نویرہ کو خالد ابن ولید نے اس طرح سے قتل کیا اور اس کی بیوی کا ہاتھ تھام کے چلتا بنا. حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے, وہاں پر حضرت عمر بھی پہنچے. حضرت عمر نے پہنچ کے, چونکہ خالد بن ولید سے ان کی بہت اچھی بنتی نہیں تھی, تو حضرت ابو بکر سے کہا کہ اس کو سزا دیجئے, اس نے دو جرم کیے ہیں, ایک یہ کہ صحابی رسول کو قتل کیا ہے, اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اس نے اس کی بیوی سے منہ کالا کیا. دونوں بڑے بڑے جرائم ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے, چونکہ ہم اب مسلم امہ جب کہتی ہے صدیق, تو اس حوالے سے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا دیکھیے گا کہ حضرت ابو بکر نے جواباً کیا کہا. خالد بن ولید نے اجتہاد کیا ہے, یہ اس کا اجتہاد ہے, چونکہ اس کا فہم دین اس کو یہ رستہ بتاتا ہے, اس لیے اگر اس نے درست کیا ہے تو اللہ اس کو دگنا اجر دے گا, اور اگر اس نے غلط کیا ہے تو اللہ اس کو ایک اجر تو ضرور دے گا. وہاں سے پھر اجتہاد کا دروازہ کھل گیا, وہ اجتہاد جو قرآن کے مقابلے میں ہے, وہ اجتہاد جو رسول کے مقابلے میں ہے, وہ اجتہاد جو اللہ کے فرمان کے مقابلے میں ہے. اب اسی اجتہاد کا نتیجہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے اس میں دونوں طرف سے جس نے جس کو مارا اپنے اجتہاد کی بنیاد پر مارا. اس لیے قاتل بھی جنت میں جائے گا اور مقتول بھی جنت میں جائے گا, زانی بھی جنت میں جائے گا اور زنا کروانے والا بھی جنت میں جائے گا. اس لیے کہ اجتہاد ہے, اجتہاد کا دروازہ کھل گیا ہے. لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو تمام اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے اور ہمارے ہاں بھی موجود ہے, حضرت عمار یاسر کے حوالے سے, یا عمار تقتلک فئۃ باغیۃ, اے عمار سب کو بتا دو تمہیں ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا ایک باغی گروہ قتل کرے گا اس طرح سے کہ تم ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے. تمام اہل سنت نے یہ لکھا ہے, کوئی استثنا نہیں ہے. کسی مسلمان مورخ اور محدث نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. نہیں, جرت ہی نہیں آئے اس حدیث کو جھوٹا کہہ سکے. لیکن جب صفین میں حضرت عمار یاسر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے میدان میں اترے اور مقابلے میں لشکر شام امیر معاویہ کی سربراہی میں اترا اور حضرت عمار یاسر کو لشکر شام نے معاویہ کے کہنے پر قتل کیا تو اس کے بعد ایک کوہرام مچ گیا. کوہرام کس کے درمیان؟ لشکر شام لشکر معاویہ کے درمیان. سب نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ نبی کریم نے عمار یاسر کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور باغی گروہ کو عمار یاسر جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور باغی گروہ عمار اور اس کے ساتھیوں کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ہم باغی بھی ہیں اور دوزخی بھی ہیں. یہ کہاں پر شور و غل اٹھا؟ لشکر شام میں صفین کے میدان میں. جب یہ شور و غل اٹھا تو امیر معاویہ پریشان, اس نے فوراً امر آس کو بلایا کہ بتاؤ بھائی اس کا حل کیا ہے. کہا کہ آپ مطمئن نہیں ہیں, ہم اس کا رستہ تلاش کر لیں گے. ہر دور میں رستہ تلاش کرنے والے ایسے مشیر مل جاتے ہیں. اس نے آ کے کہا کہ آپ دیکھیے میں اب کیا کرتا ہوں. لشکر کو جمع کیا اور لشکر سے کہا کہ لوگوں میں مانتا ہوں کہ جو حدیث رسول پاک نے فرمائی تھی وہ بالکل درست ہے اور تم نے بھی بالکل درست سنی ہے کہ عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. کہا پوچھو. کہا یہ بتائیے کہ عمار یاسر کو صفین کے میدان میں ہم لائے ہیں یا علی ابن ابی طالب لایا ہے؟ کہا کہ علی ابن ابی طالب لایا. تو کہا کہ پھر وہ شخص جس نے عمار یاسر کو صفین کے میدان میں ہماری تلواروں کے سامنے پھینک دیا ہے اصل قاتل وہ ہے یا ہم ہیں؟ چونکہ نادان تھے, ان پڑھ تھے, جاہل تھے, لیکن نمازی تھے اور نمازی بھی بڑے پکے تھے, لہذا فوراً کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, قاتل علی ہے, اس لیے کہ وہ عمار یاسر کو ہماری تلواروں کے سامنے پھینک کر چلا گیا اور وہ مر گئے مارے گئے. تو کہا پھر بتاؤ قاتل علی ہے یا قاتل ہم ہیں؟ کہا کہ قاتل تو علی ہے. دوبارہ سے منظم ہوئے علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں. جب خبر علی ابن ابی طالب تک پہنچی تو آپ نے افسوس کیا, اشک بہائے اور پھر فرمایا کاش ان لوگوں میں اتنی عقل ہوتی, اگر یہ منطق اور یہ دلیل درست ہے تو پھر حمزہ سید الشہداء کا قاتل ہندہ اور ابو سفیان نہیں ہے, مشرکین قریش نہیں ہیں, بلکہ نبی کریم ہیں. حمزہ کو سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے, اتنی جلیل القدر ہستی, رسول کریم کے چچا, ان کو جب لشکر شرک نے قتل کیا تو ان کی تلواروں کے سامنے تو نبی رہ کر گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے اگر اس دلیل کو مان لیا جائے کہ حمزہ کا قاتل نبی کریم ہے, مشرکین قریش نہیں ہے. یہ ہے تاریخ اسلام, یہ ہے بغض آل محمد, یہ ہے علی اور آل علی سے دشمنی کی بنیاد. وہ جو وجوہات ہیں ان پر انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں بات ہوگی کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کی بنیاد پر اتنی خون ریزی ہوئی اور علی ابن ابی طالب کو ہر دور میں نشانہ بنایا جاتا رہا اور اہل بیت کو کاؤنٹر کیا جاتا رہا. ہر دور میں وجوہات کیا ہیں, اسباب کیا ہیں, وہ کون کون سے واقعات ہیں, وہ کون کون سے اسباب ہیں, جب تک امت اسلامیہ کو ان کا علم نہیں ہوگا آل نبی اور اہل البیت کے دشمنوں کے چہرے سے نقاب الٹ نہیں سکتا. اس لیے معرفت اہل البیت لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. اس لیے علی کی ولایت اور آل علی کی ولایت کے پیغام کو قرآن اور حدیث سے نکال کر ان تک پہنچانا ضروری ہے, اور اس کے لیے بہترین رستہ آپ کی یہی مجالس ہے, یہ مجالس جس کے ذریعے سے آپ اس پیغام کو عام انسانوں تک پہنچا کر ان کے ذہنوں کو کھول سکتے ہیں. ہمیں ایک فخر حاصل ہے, وہ فخر یہ ہے کہ کبھی بھی ہم کسی کو علم کے حوالے سے روکنے نہیں آئے. ہم کہتے ہیں سوال اٹھاؤ, ہم کہتے ہیں پوچھو, ہم کہتے ہیں سوال اٹھاؤ, اعتراض کرو, جواب لو, ہم کہتے ہیں پڑھو پڑھو, پڑھو پڑھو تاکہ تمہارا ذہن کھلے.
لیکن جب ہمارے دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سوال کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے, وہ سوال کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے, فلان بات کرو گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا, فلان کام کرو گے تو تمہارا دین ختم ہو جائے گا, تمہیں تجدید دین کے لیے نئے سرے سے کلمہ پڑھنا پڑے گا. گویا کلمہ اور کفر جو ہے اتنا آسان ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا نہیں اور آپ کافر ہوئے نہیں. نہیں, کافر ہونا اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. اور نہیں ہمارا اسلام اتنا کچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بار بار کہا سوچو, بار بار کہا غور کرو, بار بار کہا عقل استعمال کرو, بار بار کہا تدبر کرو, تفکر کرو. اس لیے قرآن کہتا ہے افلا تتدبرون, افلا تتفکرون, افلا تعقلون, افلا یعقلون, افلا یتدبرون. بار بار جس کام پر سب سے زیادہ قرآن نے زور دیا وہ تفکر ہے, عقل استعمال کرو, سوچو, سوال اٹھاؤ, ذہن کھولو. قرآن اتنا زور دے, اور ملائیت جس کے بارے میں کل میں نے بات کی تھی, ملائیت آپ کو عقل استعمال کرنے سے روکے, کہے کہ نہیں نہیں عقل استعمال نہ کرو, جو کچھ ہم نے کہا اس پر چپ چاپ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آؤ. نہیں, اسلام یہ نہیں ہے. اسلام آپ کو آنکھیں بند کر کے ایمان لانے کا حکم نہیں دیتا, بلکہ اسلام کہتا ہے سوچو, عقل سے تسلیم کر لو. جب تمہاری عقلیں تسلیم کر لیں گی تو دل خود بخود ایمان لے آئیں گے. اس لیے ایمان لانا صرف لفظ نہیں ہے. وہ شخص کہے لا الہ الا اللہ, ہمارے یہاں تو اب ایسا ہو گیا ہے, یہ اعتزاز احسن آپ کا سیاستدان, اس کی بیٹی کی شادی تھی, آپ نے پتہ نہیں وہ ویڈیو دیکھی ہوگی, ایک انگریز سے ان کی شادی تھی, وہ کرسچن تھا, تو کہا بھائی ہمارے یہاں تو شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دیتا ہوں. اس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس انداز میں اس نے کہا اللہ بہتر جانے, اور وہ اور شادی ہو گئی. کیا یہ ہے اسلام؟ یا اسلام کا مطلب دل کا تسلیم کرنا اور پورے وجود کا اللہ کے ارادوں اور احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. دین کلمات سے عبارت نہیں آئے کہ وہ جملے آپ نے کہے تو مسلمان ہو گئے, بلکہ دین ہے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے دین اور نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا. لہذا آپ دیکھیے کہ قرآن کریم نے, قرآن کریم نے ہمیں بتایا وقالت الاعراب آمنا, اعراب یعنی عرب بادیہ نشین, یہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اے رسول ہم ایمان لائے, آمنا ہم ایمان لائے, قولو ان سے کہہ دیجئے اسلمنا کہ تم نے تسلیم تو کر لیا ہے, ولکن لا تدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا. یہ قرآن کہتا ہے, کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ اس کو پھر جھٹلا دیں اور کہیں کہ نہیں حدیث جھوٹی ہے. نہیں, قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے جب تک دل تسلیم نہیں کرتے, اور دل کے تسلیم کرنے کے لیے دل کا نورانی ہو جانا ضروری ہے, دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے, دل کا شفاف ہونا ضروری ہے. اور دل کی شفافیت, دل کی پاکیزگی اور دل کی نورانیت کے لیے نبی کا عشق اور آل نبی کی مودت و محبت ضروری ہے. جب تک یہ چیزیں نہ آئیں دل شفاف ہو نہیں سکتا. سلوات دیجیے بن محمد والے محمد. جب دل میں بات آئے, دل تبدیل ہو جائے تو پوری کائنات تبدیل ہو جاتی ہے. اور تاریخ ہے کربلا کا ایک بہت بڑا کردار, بہت بڑا کردار, حر ابن یزید ریاحی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں لشکر یزید کے ایک بڑے سپہ سالار کے طور پر کربلا میں آیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دو محرم میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے, سامنے دیکھا قافلے نے, قافلے یہ حسینی نے, درختوں کا جنگل سا نظر آیا. بعض ساتھیوں نے فوراً تکبیر کہی اللہ اکبر, کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم کسی نخلستان اور کسی درختوں اور آبادی کی طرف پہنچ گئے. امام حسین نے غور سے دیکھا اور فرمایا کہ نہیں, یہ لشکر ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے.
تشدد، رستے میں آمنہ سامنا ہوا، امام حسین نے فرمایا کہ میں کوفہ جانا چاہ رہا ہوں، کہا کہ مجھے یزید کا حکم ہے کہ میں آپ کو کوفہ نہ جانے دوں۔ پہلا شخص جس نے تحریک کربلا اور سفر کربلا میں حسین ابن علی کا دل دکھایا ہے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دل کو زخمی کیا ہے، وہ حر ابن یزید ریائی ہے۔ چونکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو امید نہیں تھی کہ اس طرح سے حر آ کر رستہ روکے، پہلی دفعہ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی باگیں اپنے ہاتھ میں تھامی اور کہا کہ میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا۔ حسین ابن علی نے ایک جملہ فرمایا، فرمایا کہ تمہاری ماں تم پر روئے، تم مجھ حسین کو روکے گے؟ جیسے یہ جملہ کہا، حر گھوڑے سے اترا اور کہا کہ اے مولا حسین، آپ نے میری ماں کا نام لیا لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا، چونکہ آپ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا۔ اب آپ دیکھیے کتنی سختی ہے لب و لہجے میں، کتنا سخت مکالمہ ہو رہا ہے۔ لہذا رستہ تبدیل ہوا، امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے حر کے اس لشکر کو پانی پلایا جو ہانپتا کانپتا آیا تھا، حتیٰ صرف لشکر کو نہیں بلکہ گھوڑوں کو بھی پانی پلایا اور بتایا کہ ہم آل نبی ہیں، یہ بتایا کہ ہم آل نبی ہیں، اس لیے ہم صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہارے جانوروں کو بھی سیراب کریں گے۔ لہذا مذاکرات شروع ہوئے، گفتگو ہوئی، اور پھر اس کے بعد نہ کوفہ وفے کی طرف رستہ اور نہ ہی دمشق، بلکہ رستہ موڑ دیا گیا کربلا کی طرف۔ کربلا کے میدان میں یہ اسی طرح سے آئے۔ اب اس پورے سفر میں حر کا لشکر امام حسین کے ساتھ ساتھ نماز ساتھ میں پڑھتے، لیکن آگے بڑھتے تو دشمنی اپنی جگہ قائم، یہاں تک کہ نو محرم کا دن آیا۔ عجیب ہے، عجیب ہے، جب انسان کا دل اللہ تبدیل کرتا ہے تو پھر کس طرح سے تبدیل کرتا ہے۔ نو محرم کو جب یہ دیکھا کہ لشکر حسین پر پانی تین دنوں سے بند ہے، جب یہ دیکھا کہ حسین لڑنا نہیں چاہتے اور یزید ہر صورت میں حسین کی جان لینا چاہتا ہے، جب یہ دیکھا کہ اہل البیت کی مخدرات وہ پریشان حال ہے، پریشانی ہے ان کے چہروں پر، جب یہ کیفیت دیکھی تو حر نے سوچنا شروع کیا، اور جب سوچنا شروع کیا تو اب دو رستے تھے۔ دیکھا کہ ایک طرف بہشت کا رستہ ہے جو بتاتا ہے کہ جاؤ حسین کا ساتھ دو تاکہ بہشت پہنچ سکو، اور دوسرا رستہ یزید کی طرف جاتا ہے، اقتدار ملے گا، پیسہ ملے گا، انعام ملے گا، لیکن جنت نہیں جا سکو گے، جہنم جاؤ گے۔ ساری رات، دس محرم کی رات جاگتا رہا، سوچتا رہا، پریشان رہا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے چار بیٹے تھے، چاروں بیٹوں نے ساتھ میں دیکھا کہ ہمارا باپ جو اتنا بڑا کمانڈر ہے اور لشکر شام میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے، آج اتنا پریشان ہے۔ کہا کہ بابا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ ایک طرف فرزند زہرا ہے اور دوسری طرف ہندا کا بیٹا ہے، مجھے اب فیصلہ کرنا ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ بیٹوں نے بھی مشورے میں حصہ لیا اور آخر کار فیصلہ ہوا کہ اللہ کی طرف جانا ہے اور شیطان کی طرف نہیں جانا۔ لیکن اب منظر عجیب ہے، اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو، میں نے سب سے پہلے حسین کے لشکر کا رستہ روکا تھا، میں حسین کا بہت بڑا مجرم ہوں، اور میں نے علی کی بیٹی زینب کا دل دکھایا، میں زینب کا مجرم ہوں۔ اب میں چاہتا تو ہوں کہ حسین اور زینب کی بارگاہ میں جاؤں، لیکن مجھے حیا آتی ہے کہ میں کیسے جاؤں۔ ایک کام کرو، مجھے مجرموں کی طرح سے ان کی بارگاہ میں جانا ہے، تم آؤ میرے دونوں ہاتھ میری گردن کے پشت پر باندھو تاکہ میں مجرم کی طرح سے بندہ ہوا ان کی بارگاہ میں جاؤں۔ باندھا, بندہ ہوا, آگے چلا اور تینوں بیٹے ساتھ میں چلے. اور جیسے ہی حسین ابن علی کو خبر ملی, استقبال کے لیے باہر آئے, جاتے ہی قدموں میں گر گیا, کہا کہ مولا میں نے آپ کا رستہ روکا تھا, آج اپنے ان گناہوں کی تلافی کے لیے حاضر ہوا ہوں, کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ حسین نے کیا جواب دیا؟ وہ کریم ابن کریم ہے, وہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. کہا کہ حر, تمہاری ماں نے درست طور پر تمہارا نام حر رکھا تھا, تم واقعی آزاد ہو, آؤ تمہاری بخشش نہیں ہوگی کس کی ہوگی, آ جاؤ ہمارے قافلے میں شامل ہو جاؤ. جیسے ہی حضرت زہرا, حضرت زینب سلام اللہ علیہا تک خبر پہنچی, آپ کا کیا خیال ہے جب زینب سلام اللہ علیہا کو اس عالم بے کسی میں خبر ملی ہوگی کہ حر ابن یزید ریاحی جیسا بڑا کمانڈر اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا ہے, تو حضرت زینب کے دل کی کیسی کیفیت ہوگی؟ فوراً فرمایا ہوگا نا کہ جاؤ حر کو ہمارا سلام کہو. جیسے ہی یہ خبر حر تک پہنچتی ہے, حر کا کیا حال ہوگا؟ سجدے میں گرا اور کہا کہ میں کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ آج مجھ جیسے مجرم کو زینب سلام پہنچا رہی ہے. صبح عاشور, صبح عاشور یہی حر اٹھا اور مولا کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا کہ مولا میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کی نگاہوں کے سامنے میں اپنے بیٹوں کی قربانیاں دوں اور یزید سے لڑوں, اس کے بعد میں خود لڑوں گا, شہید ہو جاؤں گا, پھر آپ کی مرضی جس کو چاہے بھیجیں. مولا نے روکنے کی کوشش کی, نہیں مانا, جب نہیں مانا تو اجازت ملی, ایک ایک کر کے بیٹے شہید ہوئے اور اس کے بعد مولا نے ان کو اجازت دی. یہ جب میدان میں گئے, لڑے, لشکر اشقیا کو تہے تہ کیا, ایک وقت آیا جب چاروں طرف سے حملے ہوئے اور حر زمین پر گرے. جب زمین پر گرے تو آپ کے ماتھے پر تلوار کا ایک بہت بڑا زخم تھا, وہیں سے پکارا مولا حسین اس حر کو آج معاف کر دیجیے گا, آج میں جا رہا ہوں آپ کے جدے امجد کی بارگاہ میں. امام حسین سرحانے پہنچے, سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھا, بوسا دیا, اپنی جیب سے رومال نکالا, آپ کی پیشانی پر باندھا, باندھنے کے بعد ان سے کچھ مکالمے ہوئے اور حر شہید ہوئے. لیکن اس وقت حسین کہتے تھے کہ حر ایک بوڑھے باپ کی نگاہوں کے سامنے جوان بیٹوں کی شہادت سے زیادہ سخت مرحلہ کوئی نہیں ہوتا, تم نے یہ مرحلہ گزار لیا ہے, اللہ تمہیں علی کے ساتھ محشور کرے, اللہ تمہیں علی کے ہاتھوں خوف کوثر سے سیراب فرمائے. قاجار کے زمانے میں یہ جو ایران کے بادشاہ تھے, ان کا اکثر اوقات نجف جانا ہوتا تھا, کربلا جانا ہوتا تھا. یہ واقعہ بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ جو ان کے بادشاہ تھے یہ گئے وہاں پر, ان کو خبر ملی کہ حر کی قبر خراب ہو گئی ہے. حر کا آپ کو پتا ہے کہ اس کی قبر جو ہے ادھر سے کربلا کے شہداء سے دور ہے. پہنچے, کہا کہ اس قبر کی دوبارہ مرمت کرو. مرمت کے لیے جب کھولا گیا تو دیکھا لاش ترو تازہ ہے اور پیشانی پر وہ رومال بندھا ہوا ہے اور چہرے پر خون موجود ہے اور خون بھی تازہ ہے. جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ یہ رومال اتار لو, یہ حسین کا رومال ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھ لوں, کوئی اور رومال نکالو اور اس سے باندھو. جب دوسرا رومال لا کے باندھا جانے لگا تو خون فوارے کی طرح سے نکلا اور خون بند نہیں ہو رہا تھا. مختلف رومال لائے, باندھا, بند نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو کہا کہ اس میں کوئی حکمت ہے, وہی رومال جو حسین ابن علی نے باندھے تھے, باندھا تھا, وہی لا کے باندھو. جب وہ باندھا گیا تو پیشانی سے خون کا نکلنا بند ہوا. یہ ہے حسین کے جان نثار کا نتیجہ, یہ ہے حسین کے, حسین کی محبت اور عشق کو اپنے سینوں میں زندہ رکھنے والوں کا نتیجہ, کہ ایسے لوگ پھر لشکر یزید میں ہوتے ہوئے بھی جب واپس آتے ہیں تو آج پوری دنیا کے آزاد منش انسانوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے مزار پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کے قبور بھی لوگ کے لیے ملجئ خلائق اور عبادت کی جگہ بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حر جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے.